الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثني سليمان بن عامر أن غزيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهو وجيع فقال كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال هل تدرون فيما توجرون به؟ فقال بما يصيبنا فيما نكره. فقال إنما توجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عدى ذات الرجل رحله كلها حتى بلغ دار المرضون. ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله من خطاياكم. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب و کفارت المریض، کہ بیمار آدمی کو جو بیماری تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یہ بیماری اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو بتلا رہے ہیں. یہاں غزیف ابن حارث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیمار ہوئے. ایک آدمی ان کی خبر لینے کے لیے آیا، وہ چونکہ امیر بھی تھے تو لشکر کے امیر بھی رہے ہیں، سپہ سالار بھی. وقال کیف امسا اجر الامیر، اس نے آ کر کے سوال کیا کہ ہمارے امیر صاحب کا ثواب کہاں تک پہنچا. مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت جیسی ہوگی اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اصل تو وہ بیماری کو پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے انداز یہ اختیار کیا، گویا اس نے تسلی کا سامان بھی ہے کہ بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو سوال یہ کیا کہ ہمارے امیر صاحب کا ثواب کہاں تک پہنچا، کیا حال ہے اس کا. تو اس پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حل تدرون فیما توجرون بھی، معلوم ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن چیزوں پر ثواب اور اجر ملا کرتا ہے تم کو. فقال بما یصیبنا فیما نکرہ، اس پر اس آدمی نے جواب میں یوں کہا کہ جو باتیں ہماری طبیعت کے خلاف پیش آتی ہیں اور جن کے پیش آنے کی وجہ سے آدمی کوئی تکلیف، مشقت، پریشانی محسوس کرتا ہے، دقت محسوس کرتا ہے، اور اس پر صبر کرتا ہے تو گویا اس پر اللہ تعالی ہمیں اجر دیتے ہیں. تو گویا ہماری مزاج کے خلاف پیش آنے والی باتوں پر اجر ملتا ہے. تو اس پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما توجرون بما انفقتم فی سبیل اللہ واستنفق لکم, کہ تم اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہو اس پر تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. تمہارے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے اس پر بھی اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. پہلے بھی روایتیں گزر چکی ہے, آدمی جو ہے احتساب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس پر عائد کی ہے اس کی ادائیگی اور اللہ کے حکم کی بجاوری اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے بال بچوں پر, اپنے خدام پر جو خرچ کرتا ہے اس پہ بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے. ثم ادا الرحل کلها حتى بلغ ازار البزون, یہاں تک پھر انہوں نے سواری کے جتنے بھی سامان ہیں یعنی مثلا سواری ہے گھوڑے کی تو اس کا زین اور اس کی رکاب اور اس کی لگام اور اس کی اور چیزیں, زین کے نیچے بچھائی جانے والی گدڑی اور جو ہے اس کو جو کھلایا پلایا جاتا ہے چارہ پانی وغیرہ, وہ اسی طریقے سے اگر وہ جو ہے اونٹ ہے تو اس کے اوپر جو سامان سواری کے سارے سامان گویا اس سامان پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ گھوڑے کی جو لگام ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے. ولیکن ھذا الوصف الذی یصیبکم فی اجسادکم یکفر اللہ من خطایاکم, لیکن کہتے ہیں یہ بیماری جو جسموں میں آتی ہے یعنی آدمی کو اس کے بدن میں جو بیماری پیش آتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, ان کا کفارہ. گویا یہ بیماری آدمی کے لیے گناہوں کا کفارہ اس کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو گویا مومن کے حق میں یہ بیماری بھی ایک طرح نعمت ہی ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الملک ابن عمر قال حدثنا زہیر ابن محمد عن محمد ابن عمر ابن حلحلۃ عن عطاء ابن یساری عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, تھکن, کسی کام کے انجام دینے کے نتیجے میں طبیعت میں جو تھکاوٹ کا تاب کا احساس ہوتا ہے وہ, اور بیماری جو بھی ہو چھوٹی بڑی, اور فکر یعنی کوئی آئندہ کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے اس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت پر جو ایک فکر سوار ہوتا ہے ہم جس کو کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تکلیف اور گھٹن, دو شکلیں ہوتی ہے فکر کی غم کی, ایک تو گزشتہ میں جو مصیبت پیش آ چکی ہے اس پر آدمی کو جو طبیعت میں ملال اور ایک جو ہے تکلیف سی ہوتی ہے, پیسے چلے گئے سیلاب میں پانی مکان گر گیا ٹوٹ گیا, تو اس آئی ہوئی پیش آمدہ مصیبت پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ, اور ایک مصیبت کے آنے کا اندیشہ ہے, کوئی آئندہ کے حالات کے پیش نظر اس کو خطرہ ہے کہ یوں ہوگا کہ گرفتار کر لے گی یا دشمن یوں تکلیف پہنچائے گا, اور اس کی وجہ سے طبیعت میں جو فکر رہتی ہے وہ دونوں اس میں شامل ہیں, اور جو گھٹن ہے وہ یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو لگتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. گویا لگنے والا کانٹا جو ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے, یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں آدمی کو ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بعض اللہ والوں کے حالات میں تو یہ ہے کہ وہ اس طرح آنے والی مصائب پر خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ میاں نے ہم کو یاد کیا, گویا ہم تو اس قابل نہیں تھے, ہمارے گناہوں کی معافی کا اور جو ہے نیکیوں کے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ بیماری کی شکل میں آ گیا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الملک ابن عمیر عن عبد الرحمن ابن سعید عن ابیہ قال كنت مع سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وعاد مریضا فی کندہ فلما دخل عليه قال ابشر فان مرض المؤمن يجعله الله فله كفاره ومستعطف وان مرض الفاجر كالبئر اقله اهله ثم ارسلوه فلا يدري لما اقل ولما ارسل. یہ عبد الرحمن نے سعید اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاس تھا تو وہ ایک قبیلہ کندہ میں ایک آدمی کی عیادت کے لیے اس کی بیمار کرسی کے لیے طبیعت خراب ہوگی اس کا حال معلوم کرنے کے لیے گئے. جب اس کے پاس پہنچے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ابشر کہ بشارت سن لو خوشخبری سن لو کہ مومن کو جو بیماری لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بناتے ہیں ماضی کے اعتبار سے اور مستعطباً اور آئندہ جو ہے عبرت اور اللہ کو راضی کرنے اور جو ہے توبہ کا یعنی آئندہ حالت کی درستگی کا ذریعہ. یہی بیماری گزشتہ زندگی کے حق میں جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے اسی بیماری کی وجہ سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اب میں اسے گناہ نہیں کروں گا. تو گویا اللہ کو راضی کرنے کا آئندہ کے لیے ذریعہ بنتی ہے. ماضی کے لیے کفارہ مستقبل کے لیے عبرت. وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ اور بدکار آدمی کے حق میں جو بیماری ہوتی ہے وہ تو ایک اونٹ کی طرح ہے کہ بھائی اونٹ کو اونٹ کے مالکوں نے باندھا اور چھوڑا. اس اونٹ کو یہ معلوم نہیں کیوں باندھا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں چھوڑا. جو اس کو جو حالات پیش آتے ہیں ان پیش آنے والے حالات سے کوئی عبرت کوئی موعظت وہ حاصل کرتا نہیں ہے. تو جو بدکار آدمی ہوتا ہے اس کا بھی حال یہی ہے کہ قدرت کی طرف سے جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات سے وہ کوئی جو ہے فائدہ حاصل نہیں کرتا. نہ گزشتہ زندگی کے متعلق کہ توبہ کرے گناہوں سے تائب ہو کفارہ بن جائے اس کے حق میں اور نہ آئندہ زندگی کے متعلق کوئی عہد و پیمان اللہ سے عبرت کا یا نصیحت حاصل کرنے کا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد قال اخبرنا عدی بن عدی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئته. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عامر مثله وزاد في ولد. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلائیں اور آزمائشیں حالات برابر مومن مرد اور مومن عورتوں کے اوپر طاری ہوتے رہتے ہیں. ان کے جسم کے اعتبار سے بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں. گھر والوں کے اعتبار سے یعنی مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اس کے جو متعلقین ہیں. مال کے اعتبار سے کاروبار پر مکان پر زمین پر اور دوسرا اور اپنے جسی ایک روایت میں فی ولد ہی اپنی اولاد کے اعتبار سے اولاد میں بیماری آئی اور جو ہے اور تکلیفیں پریشانیاں آئی. تو کہتے ہیں ان سارے حالات کے نتیجے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. جو ہے یہ سارے حالات جو ہیں مسائل پریشانیاں تکلیفیں یہ اس کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور یہ حالات چاہے اپنی ذات کے اعتبار سے آوے یا اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کے اعتبار سے. اس لیے کہ اولاد پر گھر والوں پر جو حالات پیش آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آدمی رنجیدہ ہوتا ہے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر عن محمد بن عامر عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اخذتك ام ملدم قال وما ام ملدم قال حر بين الجلد واللحم قال لا قال فهل صدقت قال وما الصداق قال ريح تعترض في الراس تضرب القلوب قال لا قال فلما قام قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے پاس سے اس کا گزر ہوا اس کی صحت اور اس کی جسمانی قوت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، اور آپ نے اس کو بلایا اور پھر آپ نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کبھی ام ملدم یعنی بخار آیا ہے؟ یہ ام ملدم جو ہے بخار کی کنیت ہے. تو کہا، اس نے پوچھا یہ ام ملدم کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرمی ہوتی ہے جو آدمی کی کھال اور گوشت کے درمیان پیوست ہوتی ہے، ایک حرارت ہے جس کو اپنے گجراتی میں شرارت کہتے ہیں. شرارت، وہ حرارت ہوتی ہے، اس کو شرارت بنا دیا. تو بہرحال وہ آدمی کی کھال اور گوشت کے درمیان پیدا ہوتی ہے، یہ بخار کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے. کہنا ایسا تو کبھی مجھے بخار نہیں آیا. کالا پال سجیگ تھا. کہا، اچھا کبھی تمہارے سر میں درد ہوا؟ کالا وہ مت سدا. یہ درد سر کیا چیز ہے؟ کالا ری ہن تا ترے تو پھر لاس تجرب الروم. تو ایک گیس ہے جو آدمی کے سر کے اندر اٹھتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی رگوں میں درد محسوس ہوتا ہے، سر کی رگوں میں، اور آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے. کالا لا کہا، کبھی ایسا نہیں ہو، مطلب کہ کوئی بیماری آئی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب وہ آدمی اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی چاہتا ہو کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو اس کو دیکھے. گویا کہ بیماریوں کا آنا یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور ظاہر ہے جیسا کہ ابھی بتلایا، یہ جہنمی کیوں کہا؟ یعنی کوئی ہمیشہ کی جہنم ضروری نہیں ہے، مومن اگر ہے تو جنت میں جائے گا. لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کون آدمی ہے جو گناہوں سے بچا ہو؟ انبیاء کے علاوہ اور کوئی معصوم تو ہے نہیں. تو ظاہر ہے گناہ تو ہر ایک سے صادر ہوتے ہیں، اور ان صادر ہونے والے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سامان کرتے ہیں کہ اس پر مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں. گویا یہ ساری چیزیں اس کے لیے گناہوں کا کفارہ جیسا بھی بتلایا بیماری. اب جب اس کو بیماری نہیں آئی کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہیں لیکن گناہوں کے کفارے کا کوئی سامان ہوا نہیں. تو اب جب دنیا سے جائے گا تو ان گناہوں کو لے کر جائے گا. جب لے کر جائے گا تو ظاہر ہے جب تک کہ اس کی سزا نہیں بھگتے گا وہاں تک جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے فرمایا. بہرحال یہ اس سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے آدمی کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، قلق اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو آدمی کے لیے خیر کا، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. باب العیادت جوف اللیل کے بیچ میں انہوں نے ایک عنوان لگا دیا صرف ایک روایت کی وجہ سے. آگے دوسری روایتیں جو آ رہی وہ پھر وہی بیماری کفارہ ہیں آدمی کے حق میں اسی کی ہیں. کسی کی عیادت کے لیے آدھی رات کو جائیں، ویسے تو عیادت کے آداب میں سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ بھائی آدمی کسی بیمار کی خبر گیری کے لیے جاوے تو ایسے وقت میں جاوے کہ اس کے اس وقت میں جانے کی وجہ سے بیمار کو یا بیمار کے گھر والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. عام طور پر جو دستور ہے لوگوں میں جس وقت بیمار کی عیادت کے لیے جانے کا، جیسے اسپتال میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسپتال والوں کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے کہ بھائی شام کو 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک، یا صبح کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک. تو عام طور پر اس کے جو عیادت کرنے والے اور اس کی خدمت کے جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ جو پوچھنے خبر گیری کرنے والے ہیں اسی وقت میں آئیں گے. اسی طرح گھر پر اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو گھر پر بیمار جو ہوا کرتا ہے اس کی عیادت کے لیے بھی آنے جانے والوں کے سلسلے میں، ویسے وہاں کوئی بورڈ تو نہیں لگا ہوا ہے نہ اس کی طرف سے لگا، اگر لگایا گیا ہو تو اس کا اہتمام ضروری ہے. بعض جو ہے وہ ایسے اللہ کے بندے جو جن کے اوقات گرے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کا رجوع ہوتا ہے تو ان کی طرف سے ایک وقت کی تعین بھی ہوتی ہے کہ خبر گیری کرنے کے لیے آنا ہو تو فلاں وقت میں آئی ہو. لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی بہرحال عرف اور عادت کے اعتبار سے، عام رواج کے اعتبار سے، عیادت کے لیے جس وقت میں لوگ جایا کرتے ہیں اسی وقت میں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے گھر کے لوگ بھی عیادت کے لیے آنے والوں کا اسی وقت انتظار اور اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ وہ اپنے دوسرے وہ سبھی یا کوئی ان میں سے اپنے کام کاج چھوڑ کر اس وقت موجود رہتا ہے کہ بھئی کوئی آیا گیا خبر کرنے کے لیے، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے. اب جب دوسرے وقت میں جائے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی آدمی ہے نہیں، بیمار خود اٹھ کر کے دروازہ کھول نہیں سکتا، آپ نے جا کر کے گویا پریشانی میں ڈال دیا، تو ایسا نہیں. لیکن یہاں بہرحال بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی حالات میں جو ہے کوئی وقت کی تحدید نہیں، اچانک بیماری کا دورہ پڑا، کوئی حادثہ پیش آیا، تو ایسے حادثے کے وقت تو پھر آدھی رات کو بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہیں آگ لگ گئی تو وہاں یہ نہیں کہ اب صبح کو جائیں گے، وہاں تو فوری مدد کے لیے پہنچنا ضروری ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا پتا چلا فلاں اور پہنچ جاؤ، وہاں یہ مت سوچے بھائی آدھی رات کا وقت ہے کیسے جائیں گے، ارے وہ محتاج ہے اس کو ضرورت ہے. یہاں بھی جو معاملہ آ رہا ہے اسی قبیل کا ہے. حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا ابن فزیلی قال حدثنا حسین عن سفیان عن سلمۃ عن خالد بن ربیع قال لما ثقل حذیفہ تو سمع بذلک رأسہ والانصار. خالد بن ربیع کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مرض الموت طاری ہوا اور بیماری موت کی غشی کی وجہ سے وہ بوجھل ہوئے تو ان کے قبیلے والوں اور انصار کو پتا چلا کہ بھائی ان کے اوپر یہ حالت آئی ہے. فاتح ہو کہ جو پھر لے لے آؤ ان دس صبح، وہ سب قبیلے والے اور جو ہے انصار جو ہے آدھی رات کو ان کے یہاں پہنچ گئے. ہو کسی کی موت کے متعلق پتا چلے گا فلانے کی حالت اب بالکل آخری ہے تو جا سکتے ہیں، خاص کر کے جو قریبی ہو ان کے لیے جانے میں کوئی حیرت کی بات نہیں، بلکہ اس وقت جانا گھر والوں کے لیے بھی تسلی کا باعث ہوتا ہے، وہاں پھر آدھی رات نہیں دیکھی جائے گی. یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا. اب کالا یو سات ان حاضری ان کو آیا ہوا دیکھ کر، ان پر تو وہی کیفیت موت والی تاری ہونے والی تھی، پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے؟ قلنا جوف اللیل اور ان دس صبح. راوی کہتے ہیں ہم نے کہا آدھی رات ہے، بالکل صبح کے قریب ہے. قال اعوذ باللہ من صباح النار. اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جہنم والوں کی صبح سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. قال جی تم بما کفن ہو بھی. پھر حضرت حذیفہ نے ان سے پوچھا میرا کفن لے کر آئے ہو؟ بولنا نا جی ہاں، کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ آخری موت کی بے ہوشی والا حال ہے، اس کا ہم لے کے آئے ہیں. قال اللہ تغالو بالاکفان. اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی کفن کوئی مہنگا مت، کفن میں جو ہے زیادہ پیسے خرچ مت کرو، مہنگا کفن نہ لاؤ. ویسے حدیث میں بھی مہنگا کفن استعمال کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ آدمی اپنی زندگی میں جس نو کے لباس کو استعمال کرتا تھا اس کی طرح کا ہو، درمیانی قسم کا. فَإِنَّهُ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بُدِّلْتُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ. اس لیے کہ دو حال سے خالی نہیں، میں اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں کسی بھلائی کا اچھے بدلے کا حقدار ہوں، تو تم مجھے کیسا ہی گھٹیا کفن دو گے، قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس سے بہتر دے دیا جائے گا. اگر میرے لیے اللہ کے ہاں خیر اور بھلائی ہے، نیکی ہے، تو اس سے بہتر کفن میں بدل دیا جاؤں گا. وہ امکان تلو خراب. اور اگر دوسرا کوئی حال ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے خدا نہ کرے دوسرا کوئی معاملہ ہے، تو تم بڑھیا سے بڑھیا کفن دو گے، وہ بھی کیا کر لیا جائے گا؟ چھین لیا جائے گا. سلی تو سلبن سریا، وہ جلدی ہی ختم ہو جائے گا. قال ابن ادریس اتیناؤ کی باز لے. راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس رات کے وقت آئے تھے، یا گفتگو بارہ، تو جیسے عام حالات میں تو یا آدھی رات کا وقت ایسا نہیں ہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جایا جائے، لیکن ایمرجنسی حالات جیسے ہر وقت مستثنا ہے، اس میں بھی مستثنا ہے. اسپتال میں بھی اسپتال والے ہر وقت داخل نہیں کرتے، لیکن ایمرجنسی کے لیے 24 گھنٹہ خدمات جاری رہتی ہیں. ایسے یہاں پر حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا عیسی بن المغیرہ عن ابن ابی ذر عن جبیر بن ابی صالح عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتکى المؤمن اخلصه اللہ کما یخلص الکیر خفص الحدید. یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کرتے ہیں جیسے بھٹی اس کے اندر جو ہے تپائے جانے والے لوہے کے میل کچیل کو صاف کرتے ہیں. لوہے کے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، اس کا جو میل ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی، اسی طرح بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کو میل کچیل سے پاک کرتے ہیں. ویسے ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی آدمی کے لیے کوئی مرتبہ تجویز فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو فلاں مقام دیا جائے، اور وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مرتبے تک پہنچ سکتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر وہ مرتبہ اس کو دیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بیماری جو ہے وہ مجاہدہ اضطراریہ ہے. مجاہدے جو کہ آدمی مجاہدے کرتا ہے نا، مجاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو اختیاری، ایک آدمی اپنے اختیار سے رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، مشقت کے کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ سارے اختیار اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اختیار سے کر رہا ہے. جب اس نے اپنے لیے یہ طریقہ چنا تو ان کاموں کا کرنا بھی اس کے لیے کیا ہو گیا، آسان ہو گیا. اس کی طبیعت پہلے سے اس کے لیے آمادہ. یہ اختیاری مجاہدہ. اور ایک ہوتا ہے اضطراری مجاہدہ. ایک آدمی پر اللہ نے بیماری ڈال دی، مصیبت ڈال دی، کسی دشمن کو مسلط کر دیا، اولاد بیمار ہو گئی. اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ اولاد بیمار ہو، لیکن اولاد بیمار ہوئی. اب وہاں قبر سے کام لے رہا ہے. اس مجاہدے کو یہ اضطراری مجاہدہ کہلاتا ہے. تو لکھا ہے علماء نے کہ اختیاری مجاہدے سے جو مقام ملتا ہے اس کے مقابلے میں اضطراری مجاہدے سے اونچا مقام حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں آدمی پر مشقت زیادہ پڑتی. وہ تو اپنی مرضی سے اس نے اپنے لیے راہ چنی ہے مشقت والے، اس مشقت پر ہی ثواب ملے گا. اور یہ تو نہیں چاہتا ہو پھر بھی وہ صبر سے کام لے رہا ہے. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يصاب بمصيبه وجع او مرض الا كان كفاره ذنوبه حتى الشوكه يشاكها او يذبها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصیبت یعنی کوئی بیماری، کوئی تکلیف آدمی پر آ گئی تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو لگتا ہے وہ بھی، اور اچانک کا کوئی حادثہ پیش آ گیا اس سے بھی آدمی کے گناہ معاف، بلکہ اس کی غفلت اور بے خبری کی وجہ سے اس نے کوئی تکلیف محسوس کی. مثلا اس کی جیب میں 100 کا نوٹ تھا، وہ کسی کو اس نے خود ہی ہدیہ کر دیا، لیکن وہ بھول گیا. اب جو پاکٹ کھولا 100 کا نوٹ نہیں. جیسے 100 کا نوٹ جانے پر طبیعت پر جو شوق لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، ایسا جھٹکا لگا اور پھر یاد آ گیا. یعنی وہ تو میں نے وہ جو جھٹکا لگا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے. حدثنا المكي قال حدثنا الزويد بن عبد الرحمن عن عائشه بنت سعد ان اباها رضي الله تعالى عنه قال اشتكيت بمكه الشكوى شديده. حضرت عائشه بنت سعد، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرع مبشرہ میں سے ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں. وہ اپنے ابا یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، قال اشتکیت بمکہ الشکوى شدیدہ. یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے. یہ حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، مکہ مکرمہ میں بہت سخت بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا کہ شاید اب میں جانبر نہ ہو سکوں گا، بچوں گا نہیں. تو جس وقت وہ بیماری میں تھے، جس بیماری میں ان کو اپنے متعلق یہ اندیشہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودونی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت، خبر گیری کے لیے، تیمارداری کے لیے آئے. فقلت یا رسول اللہ انی اترک مالا و انی لم اترک الا ابنۃ واحدۃ افاوصی بثلث مالی و اترک الثلث. اب حضور جو بیماری ان کی بیماری کی خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لائے، موقع غنیمت سمجھ کر انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا. مسئلہ کیا پوچھا؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں تو بہت سارا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وارثوں میں میری ایک بیٹی ہے، یعنی سیدھے وارثوں میں، اولاد میں. اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی بات میں سوچی نرینا اولاد ہوئی. یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا بیمار تھے، اس وقت ایک ہی بیٹی تھی. تو کہا میری ایک بیٹی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو صاحب حیثیت ہے، گویا اس کو بھی کوئی زیادہ میرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا میں اپنے دو تہائی مال کی وصیت کروں؟ یہاں تو دوسری روایت میں کہ اپنا پورا مال وصیت کر دوں، یعنی گویا وصیت کے طور پر یہ کہہ دوں کہ میرا پورا مال فلاں فلاں نیکی کے کاموں میں خرچہ کیا جائے وارثداروں کے لیے کچھ بھی نہ رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر دوسرے نمبر پہ پوچھا دو تہائی مال ٹو تھرڈ اور ایک تہائی چھوڑ دوں اس کے لیے, اس کی وصیت کروں دو تہائی کی؟ قال لا. تو انہوں نے فرمایا نہیں. قال اسی بن نصف واترک اللہ النصف, آدھا مال نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی وصیت کروں اور آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ قال لا. کہا نہیں. کل تو افو اسی بھی سلس واتروں کو لحاظ سلطین, کہا ایک تہائی کی وصیت کروں اور دو تہائی چھوڑ دوں؟ کہا قال سلس و سلس کثیر, کہ ہاں ایک تہائی کی وصیت کرنے کی اجازت ہے اور وہ بھی بہت زیادہ ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ کوئی مرنے والا اپنے مال میں سے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا, کرے گا تو بھی وہ معتبر نہیں ہے. یہ بھائی حدیث میں آتا ہے, ایک آدمی اصل تو یہ ہے کہ آدمی تندرست ہو, آگے زندہ رہنے کی توقعات ہیں اور ضرورتیں پیش آنے کے امکانات ہیں, اور دل کے اندر جو ہے ان ضرورتوں کی وجہ سے مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں جو ہے بخل کا جذبہ ہے. آدمی بخل کا ہی کو کرتا ہے, ابھی خرچ کر ڈالوں گا کل کو ضرورت پیش آئے گی تو کیا ہوگا. اس لیے یہ سارے حالات ہیں اور پھر بھی اللہ کے وہ صحیح ان شہی ان حضور فرماتے ہیں وہ تندرست ہے اور مال خرچ کرنے کے معاملے میں بخیل ہے, پھر بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا. اور جب بیمار ہوا, موت کی گھڑی آ گئی, اب یقین ہے کہ مرنے والا ہے, اب وہ یوں کہتا ہے بلانے کے لیے اتنا مسجد میں اتنا مدرسے میں اتنا وہ کیا, وہ تو ہو گیا دوسروں کا, اب اتنا اتنا کرنے سے کیا, یعنی وارثوں کا حق اس میں لگ گیا, اب کچھ نہیں. اسی لیے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کا اعتبار ایک تہائی کر سکتے, اور حضور فرماتے ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کی وصیت کی اجازت ہے, اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ وصیت کم کی جائے, یعنی تہائی سے کم. اس لیے کہ تہائی سے زیادہ تو کر ہی نہیں سکتے, کرو گے تو بھی اس کا اعتبار نہیں, آپ نے کوئی احسان نہیں کیا اس پر وارثوں پر. ہاں تہائی کی وصیت کر سکتے ہو تو تہائی کی پوری نہیں کی, اس میں کم کی, تو تہائی سے جتنا کم کیا اتنا آپ نے بچایا, کس کے لیے؟ وارثوں کے لیے, گویا ان پر احسان کیا, اس لیے اس کو پسند کیا گیا. اچھا بھائی, ثم وضع یده علی جبهتی, حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کے بعد اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا, ثم مسح وجهی وبطنی, اور پھر میرے چہرے پر پھیرا, میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا, اور پھر حضور نے دعا کی, ثم قال اللہم اشف سعدا واتم له ہجرتہ, یا اللہ سعد کو شفا دے اور ان کی ہجرت کو پائے تکمیل تک پہنچا. کیونکہ یہ مہاجرین میں سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے, اور جو لوگ اللہ کے خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے, یعنی جنہوں نے گویا اس وقت اپنے وطن کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا, تو ان کے لیے گویا اسی جگہ پر یعنی جس کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے موت آنا اچھا سمجھا نہیں جاتا, پر جس وطن کو اللہ کے لیے چھوڑا وہیں موت آئی, وہیں دفن ہونا نہیں, اس کو اچھا نہیں. اسی لیے گویا اس طرح کی موت آنے کو اپنی ہجرت میں ایک طرح کا نقص سمجھا جاتا تھا. تو حضور نے فرمایا ان کی ہجرت کو کامل کر دے کہ اللہ ان کی موت یہاں مکے میں نہ آوے. فما زلت اجد برد یدہ علی کبدی فیما یخال الیہ حتی الساعۃ, کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہاتھ اپنا دست مبارک میری پیشانی چہرے اور پیٹ پر جسموں پر پھیرا تھا, آپ کے اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں برابر اپنے جگر میں محسوس کرتا رہا یہاں تک کہ اس وقت, یعنی جس وقت یہ روایت بیان کر رہے ہیں کتنے سال ہو گئے تھے, کہا ابھی بھی وہ آپ کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو میں محسوس کر رہا ہوں. خارج صلات سجدے کی حالت میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ مانگ سکتے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے تنہائی میں ہو تو اچھا گنجائش ہے, اور جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے درمیان جلسے کے وقت دعا کرنا کیسا ہے؟ اگر جواز ہے تو ہاتھ اٹھانا دعا میں کیسا ہے؟ جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے, دعا مانگی جائے لیکن زبان سے نہیں بلکہ دل سے, یعنی دعا کے الفاظ کو زبان سے ادا نہ کریں دل سے ہو, اور اس وقت ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے ایسے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے. مسواک کس طرح کی جائے؟
وہ مسواک جو ہے یوں ہاتھ سے پکڑ کر یہ چھوٹی
یہ تین انگلیاں آئیں گے اور یہ پہلے دائیں طرف اس طرف تین مرتبہ کر لے تو مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی.
ہر مہینے آپ کو اپنے بارے میں کون سی رپورٹ دینی ہے؟
کون سی رپورٹ دیں گے؟
پوچھ لینا مل کر کے کون حالات. سورہ بقرہ کے بارے میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ گھر میں بلا کر کسی حافظ کے ذریعے پڑھواتے ہیں اور اس پر ہدیہ وغیرہ مقرر کرتے ہیں اور یہ عمل 40 روز کرایا جاتا ہے. آئے اس پر ہدیہ مقرر کرنا یا گھر والوں کی طرف سے خوشی سے ہدیہ دینا یہ جائز ہے یا نہیں اور اس میں کوئی شکل جائز کی نکل سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں یہ جو سورہ بقرہ کے متعلق ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے جو ہے اس پر اس میں شیطانی اثرات آسیبی اثرات نہیں ہوتے. تو اگر آسیب کے علاج کے طور پر پڑھوائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر اجرت لینا بھی جائز ہے. کسی مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے پڑھوائی جا رہی ہے تو اس پر اجرت لینا جائز نہیں. جو آسیب کے علاج کے لیے پڑھوائی جا رہی ہے وہ ایک یہ ہے علاج کا عمل ہے. تو جیسے تعویذ پر لے سکتے ہیں ایسے اس پر بھی لیا جا سکتا ہے. دونوں میں فرق ہے. تھوڑے استعمال ہے کپڑے زکات میں تھوڑے استعمال ہے ہوئے کپڑے زکات میں نکال سکتے ہیں. اب اس کی جو قیمت ہے یعنی استعمال کے نتیجے میں قیمت جو گھٹی اور موجودہ جو قیمت ہے تو ہے. لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے وہ کپڑے اپنے لیے سلوائے ہیں اور آج کل کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ دوسرے کے کپڑے وہ غریب بھی استعمال کرتے نہیں. جن لوگوں نے یہ زلزلے کے زمانے میں سیلاب کے زمانے میں کام کیا ہے, ابھی گزشتہ سال سیلاب آ کر گیا, پوچھو نا, کپڑوں کے ڈھیر سے آتے تھے, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کوئی نہیں دیتا. تو اب وہ آپ کسی کو دیں گے بھی زکات کی نیت سے تو عام طور پر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا, پھینک دے گا. کیا مطلب ہوا؟ زکات تو اس انداز سے دینی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فقیر کو اس سے نفع اور فائدہ پہنچے. اسی لیے ویسے تو یہ ہے کہ بھائی غلے کی زکات ہے تو غلے کی شکل میں دو, لیکن پھر بھی فقہا نے لکھا ہے کہ نقد دو وہ اچھا. اس لیے کہ نقدی جو دو گے وہ جو چاہے گا, اس کو غلے کی ضرورت ہے تو پیسوں سے غلہ لے آئے گا, کپڑے کی ضرورت ہے تو پیسوں سے کپڑا لائے گا, تیل کی ضرورت ہے تو کپڑا تیل لائے گا, جوتے کی ضرورت ہے تو جوتا لائے گا, اور کپڑے دیے اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہے تو پڑے رہے گا. اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. ویسے کر دے گا تو ادا ہو جائے گی جو اس کی قیمت ہے. شو کریڈٹ کارڈ استعمال کری سکیے تھی تو کریڈٹ میں ایک تو وہ ہے کہ بھائی تفصیل کہ بھائی آپ نے پہلے سے رقم جمع کرا دی ہے اور اس پر وہ جاری کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا وہاں ادھار چڑھتا نہیں, جس کی وجہ سے سود دینے کی نوبت آئے تو اجازت ہے, اور جہاں سود دینا پڑتا ہے اس کی اجازت نہیں. کسی شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں یا خوشی میں ماں بہن یا بیٹی ایسے الفاظ سے بلایا تو اس میں کراہیت ہے, اگر ایسے الفاظ استعمال کر دیے تو اس میں رشتے میں کوئی فرق پڑے گا؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں دار الافتاء میں. بھائی عورت کو ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد کتنے دنوں میں رجوع کر سکتے ہیں؟ عدت کے اندر طلاق ایک دی ہے یا دو دی ہے, تین پوری نہیں کی, تو اس صورت میں عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. اور عدت جو ہے اگر عورت حاملہ نہیں ہے, حیض آ رہا ہے, تو طلاق دینے کے بعد سے تین حیض تیسرا حیض پورا ہونے تک عدت ہے, اس سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے. حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک کی عدت ہے, اور عمر بڑی ہو گئی ہے, نہ تو وہ حاملہ ہے نہ اس کو حیض آ رہا ہے, تو تین مہینے اس کی عدت ہے. اور عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد کتنے دنوں تک میاں بیوی نہ ملے تو مکمل تین طلاق ہو جاتی ہے؟ تین تو ہونے والی نہیں, ایک ہی دی ہے اس نے, ایک ہی پڑی, لیکن وہ ایک طلاق عمل میں اس وقت آئے گی جب عدت پوری ہونے تک رجوع نہ کرے. عدت ابھی بتلا دی, تین حیض پورے ہونے تک میاں بیوی ملے نہیں, عدت رجوع نہیں کیا, تو اب یہ ایک طلاق پکی ہو گئی. اب اس کی وجہ سے عدت پوری ہوتے ہی وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی, لیکن ایک ہی طلاق پڑی, ایک طلاق پڑی. اس لیے اب یہ دونوں عدت کے بعد بھی دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کریں. نیا نکاح یعنی باقاعدہ نئی مہر کے ساتھ. لوگ ذہنوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے نکاح کر ڈالتے ہیں مہر وہر کا کوئی نام نہیں چاہتے. جیسے کہ اپنی اجارہ داری ہے اپنی ہے نا, یہ تو نہیں سمجھتا ہے. ارے بتا نہیں ہو جیسے پرائی ہے ایسے یہ بھی. خیر تو بہرحال نیا نکاح نئے گواہ نئے کا مطلب کہ اثر نو نکاح ہوگا اور نئے مہر کے ساتھ تو نکاح کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھو تین طلاق دینے سے عورت حرام ہو جاتی, ایک بھی تو حرام نہیں ہوئی, طلاق پڑی. اب یہ طلاق بھی عمل میں اس وقت آئے گی, طلاق بھی اپنا اثر دکھلائے گی عدت کے بعد. عدت سے پہلے رجوع کر لیا تو یہ ایک طلاق گنی جائے گی. وہ تین طلاق کا جو اختیار تھا اس میں سے ایک کیا ہو گئی, کم ہو گئی. آئندہ اب دو کا رہا, آئندہ جب دو دے گا تو یہ ایک اور وہ دو ملا کر تین ہو کر عورت حرام ہو جائے گی. اسی طرح اگر دو ہی دی ہے تو ابھی عدت میں رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد نئے نکاح سے بھی لا سکتا ہے. اور تین دی ہے تو اب نہ رجوع نہ نیا نکاح, خلاص معاملہ ختم. اگر کوئی شخص قبرستان سے گزرے تو کیا سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک تو عام قبرستان سے گزرے اور کسی ولی کی قبر سے, کسی قبر کے پاس سے گزرے تو سلام, دور سے تو سلام نہیں کیا جائے گا, قریب سے سلام کر سکتے ہیں. کوئی ولی ہو تو بھی, عام مسلمان ہو تو بھی اس کی قبر کو کے پاس اس کو سلام کیا جا سکتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما, نفس اور شیطان کی شرارتوں سے پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما, محاسن اخلاق سے مزین فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین.
آپ کے چانے پر بنایا یہ روز کا حصہ, دیکھیے اگر مسلم